السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بج چکے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ کو بتاتے چلے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہماری یہ خبریں آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے تو آڈیو اسٹریم کے ذریعے آپ براہ راست یہ خبریں سن سکیں گے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکی کانگریس کی طرف سے 8 F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کو دی جانے والی امداد روک دی گئی. کانگریس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سینسر بورڈ کی طرف سے 2 دستاویزی فلموں پر پابندی. قطغن لگانے کا رجحان مضر ہے. فلم فیسٹیول کے منتظم کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر چاہیں تو حکومت کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ دیے گئے ضابطۂ کار میں تبدیلی کر سکتے ہیں. وزیر اعظم کی لاہور میں سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
پاکستان اور چین کا افغان امن عمل کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہفتے کے روز ہونے والے ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اور شام کی حکومت کے جنگی طیاروں اور جنگی ہیلی کاپٹروں نے تقریباً 20 فضائی حملوں میں شام کے شمالی شہر حلب میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے. یہ حملے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کیے گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. امریکی کانگریس کی جانب سے فنڈز کی فراہمی سے انکار کے بعد پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں کی فراہمی تعطل میں پڑ گئی. اب ان طیاروں کی خرید کے لیے پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم کا انتظام خود کرنا ہوگا. پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو ان طیاروں کی ضرورت ہے اور اس جنگ میں بیرونی دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا چاہیے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
امریکی سینیٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے حکم پر 8 F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کو دی جانے والی امداد اطلاعات کے مطابق روک دی گئی ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے جمعے کو روزانہ کی نیوز بریفنگ میں اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ کانگریس کے کچھ اراکین نے اس معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ترجمان نے کہا کہ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے سلسلے میں پاکستان کو F-16 طیاروں کی فراہمی ایک درست اقدام ہے. کچھ اراکین کانگریس کا ماننا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں کر رہا ہے جیسا کہ اسے کرنی چاہیے. اس لیے ان کی طرف سے F-16 طیاروں کی فروخت کے لیے امریکی امداد پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بیان میں کہا کہ مالی معاملات کے طریقہ کار سے متعلق امور امریکہ اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا موضوع رہے ہیں. ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ وہ اس بارے میں میڈیا میں سامنے آنے والی خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکی کانگریس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
امریکن کانگریس کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کی جنگ میں اور اس خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون درکار ہے اور پاکستان نے F-16 طیاروں کو دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف بڑی افیکٹو طریقے سے استعمال کیا ہے. پریسیشن جو بومنگ ہے اور ٹارگیٹنگ جو کی ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے کی ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں. اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ہم اس لڑائی کو منطقی انجام تک پہنچائیں تو امریکن کانگریس کو پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کو ریکگنائز کرنا ہوگا اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور F-16 طیارے پاکستان کو فراہم کرنے ہوں گے. یہ امریکن سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں ہے.
شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ F-16 طیاروں کی پاکستان کو فراہمی خود امریکہ کی سلامتی کے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس معاملے کو سفارتکاری سے حل کرنے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے.
پاکستان یقیناً ہمارا جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہ یقیناً انگیج کر رہی ہے اور میں نے بیان دیکھا ہے. ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے ٹو دی پرائم منسٹر آن فارن افیئرز فاطمی صاحب، انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے۔
ان 8 F-16 طیاروں کی کل 70 کروڑ ڈالر مالیت میں سے امریکی حکومت نے 43 کروڑ ڈالر بطور امداد فراہم کرنے تھے، جبکہ بقیہ 70 کروڑ ڈالر پاکستان نے دینے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ امریکی سینٹ کی طرف سے پاکستان کو 8 F-16 جنگی طیاروں کی مجوزہ فروخت روکنے سے متعلق قرارداد کو کانگریس نے کثرت رائے سے مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان کو ان طیاروں کی فروخت کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں بہتری دیکھی گئی اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود نے بھی ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے کیے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات بھی جاری ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاناما لیکس کے بارے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انکوائری کمیشن بنا کر جہاں سے چاہے تحقیقات شروع کر سکتے ہیں، اور اگر حزب اختلاف کو ٹی او آرز پر اعتراض ہے تو چیف جسٹس انہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بیانات انہوں نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران دیے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی رائے کے مطابق پاناما لیکس میں انکشافات کی تفتیش کے لیے حکومت نے چیف جسٹس پاکستان کی زیر نگرانی انکوائری کمیشن کا جو فیصلہ کیا تھا، اس پر حزب اختلاف کی جماعتوں کو اگر کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس یعنی ضابطۂ کار کے حوالے سے اعتراضات ہیں تو ضابطۂ کار میں چیف جسٹس آف پاکستان تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کو ضابطۂ کار کے علاوہ اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ یہ انکوائری کمیشن 1956 کے ایکٹ کے تحت کیوں بنایا جا رہا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے نیا قانون بنایا جانا چاہیے۔ تاہم ہفتے کے روز گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں وزیر اعظم نے حزب اختلاف کا ٹرمز آف ریفرنس یعنی ضابطۂ کار سے متعلق اعتراض ختم کرنے کی کوشش کی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن کا معاملہ اب بظاہر سیاسی معاملہ بن کر رہ گیا ہے اور تفتیش کا پہلو تاحال واضح نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم کے بیان کے حوالے سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اب جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یہ چاہیں تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو اب ضرورت، اب خیال یہ آتا ہے کہ چیف جسٹس کو ضرورت کیوں محسوس ہوگی، وہ کیوں کہیں گے کہ میں ٹی او آرز جو ہے ان کو چینج کروں گا اور اس کے مطابق جو کچھ حکومت نے بھیجا ہے اس کی کوئی وجہ ان کے سامنے کچھ لانی پڑے گی، انہیں خود بھی لانی پڑے گی، انہیں قوم کو بھی بتانا پڑے گا، انہیں وکلاء کو بھی بتانا پڑے گا، انہیں اس کی پروسیڈنگ اگر وہ شروع کرتے ہیں، جب اگر وہ کمیشن بنتا ہے، ابھی تو یہ نہیں پتا کہ کمیشن بنے گا نہیں بنے گا، کب بنے گا، جو بنے گا اس میں چیف جسٹس اس کو کس طرح سے تبدیل کریں گے، کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک یوں سمجھیں کہ ایک اپوزیشن کے جو باؤنسر تھے ان کا ایک جواب دیا ہے اور انہوں نے ایک بڑا شاٹ کھیلا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ چیف جسٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انہوں نے اپنے اوپر سے بوجھ اتار کے چیف جسٹس پہ ڈال دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابھی حکومت یہ کہتی، اگر وہ اس معاملے کو سالو کرنا چاہتے ہیں، ابھی حکومت یہ کہتی کہ جیسے آپ اپنے کچھ افراد دیں، ہم اپنے کچھ افراد دیتے ہیں، کمیٹی بنتی ہے، تو ہم نے جو ٹی او آر جو بھجوائے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں جس بیس پہ یہ سارا معاملہ آگے بڑھے، اس کو مشاورت سے طے کر لیا جائے۔
پاناما پیپرز میں سامنے آنے والے انکشافات کے مطابق لگ بھگ 200 پاکستانی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں قائم کی ہوئی ہیں اور ان کی مدد سے بیرون ملک جائیدادیں بھی خرید رکھی ہیں۔ ان پاکستانیوں میں وزیر اعظم کے بیٹوں حسین نواز اور حسن نواز کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز کا نام بھی شامل ہے۔ پاناما پیپرز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چند دن بعد اسی سلسلے میں مزید نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پاناما پیپرز میں انکشافات کے حوالے سے نواز شریف پر سب سے زیادہ دباؤ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ڈالا ہوا ہے، تاہم اب عمران خان کے دست راست اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کے بچوں کی آف شور کمپنیوں کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے، جس سے پاناما لیکس کے حوالے سے صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان اور چین نے اپنے اس عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے قیام اور استحکام کے لیے وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ بیجنگ میں خارجہ امور کے پاکستانی مشیر سرتاج عزیز اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے درمیان جمعے کے روز خطے کے مسائل پر بات چیت ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان اور چین نے جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں کے سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ سے جمعے کی شب جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس عزم کا اظہار وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ بیان کے مطابق پاکستان اور چین دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے مقصد کے لیے افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام جاری رکھا جائے گا۔ سرتاج عزیز ایشیا میں اعتماد سازی بڑھانے سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے چین میں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اس کانفرنس میں شریک اعلی سفارتکاروں نے بین الاقوامی اور علاقائی امور بشمول افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ رواں ہفتے کے اوائل میں افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ملک کی پارلیمان سے خطاب میں کہا تھا کہ وہ یہ توقع نہیں کرتے کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے گا۔ انہوں نے پاکستان میں موجود افغان طالبان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے چار ملکی گروپ میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ طالبان جو امن مذاکرات میں شامل ہونے سے انکاری ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ صدر اشرف غنی کے بیان کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان میں واضح کیا گیا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں۔ تاہم بیان میں کہا گیا کہ پاکستان افغان امن عمل کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ بیجنگ میں سرتاج عزیز اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ملاقات میں بھی افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے قائم چار ملکی مشاورتی گروپ کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ گزشتہ سال کے اواخر میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل چار ملکی گروپ تشکیل دیا گیا تھا جس کا مقصد افغانوں کی زیر قیادت مصالحتی کوششوں میں معاونت کرنا تھا۔ اس چار ملکی گروپ کے اب تک چار اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن تاحال اس میں شامل ممالک کی کوششوں کے باوجود افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں۔ رواں ہفتے افغان طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ طالبان کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا جس کا مقصد سرحدی معاملات، مہاجرین سے متعلق امور اور افغان قیدیوں کی رہائی پر بات چیت بتایا گیا۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ اس دورے کا ایک اہم مقصد افغان حکومت سے مجوزہ مذاکرات کا جائزہ لینا تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے وفد کے دورے کی نہ تو تصدیق اور نہ ہی تردید کی گئی، بلکہ وزارت خارجہ کے عہدیداروں نے ایسے کسی دورے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بین الاقوامی طبی امدادی ادارے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے زیر انتظام چلائے جانے والے ایک ہسپتال پر امریکہ کے فوجی فضائی حملے میں ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب مشتعل ہیں کہ اس تباہی کے ذمہ داروں کو مجرمانہ نوعیت کے الزامات کا سامنا نہیں ہوگا۔ ہسپتال پر حملے سے زندہ بچ جانے والے خالد احمد کہتے ہیں کہ ہم عالمی برادری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے بات کریں اور ہمارے لیے انتقام لیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، انہیں اس بات پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ امریکی فوج نے عملے کے 16 اراکین کو اس مہلک فضائی حملے میں ان کے رول پر ڈسپلن کیا گیا ہے، لیکن اس حادثے کے بارے میں چھان بین کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ انسانی غلطی اور آلات میں نقائص کا نتیجہ ہے جسے جنگی جرم کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہسپتال پر ہونے والے اس حملے میں 42 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹیل کہتے ہیں
The label war crimes is typically reserved for intentional acts, intentionally targeting civilians.
جنرل ووٹیل کا کہنا ہے کہ جنگی جرائم کے زمرے میں عام طور پر ایسی کارروائیاں آتی ہیں جو ارادتاً سر انجام دی گئی ہوں، ارادتاً شہریوں کو یا تحفظ دیے گئے مقامات اور اشیاء کو ہدف بنانا۔ ہماری چھان بین سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حادثہ غیر ارادی انسانی غلطی اور آلات میں نقائص کے ایک مرکب کا نتیجہ ہے، اور عملے میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ ہسپتال کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فوج کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں میں تنبیہی خطوط بھی شامل ہیں جن کے تحت ترقی نہ دینا اور ممکنہ طور پر ملازمت سے الگ کر دینا بھی شامل ہے۔ افغان حکومت نے رپورٹ کے اجرا اور یقین دہانیوں کا خیر مقدم کیا ہے کہ مستقبل میں ایسی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس حملے سے بچ نکلنے والے اور عزیز و اقارب نے سخت سزاؤں اور مالی امداد کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ادھر ڈاکٹر ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے امریکی رپورٹ کا جائزہ لے رہا ہے کہ آیا اس میں ان کئی سوالات کے جواب بات دیے گئے ہیں جو حادثے کے 7 ماہ کے بعد بھی بدستور موجود ہیں۔ چین نے امریکی بحریہ کے ایک طیارہ بردار جہاز کو ہانگ کانگ کی بندرگاہ تک رسائی دینے سے انکار کر دیا۔ پینٹاگون نے جمعے کے روز بتایا کہ یو ایس ایس ٹینس اور اس کے ساتھ دوسرے جہازوں کو بندرگاہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ اس انکار کی وجہ واضح نہیں۔ چین نے رائٹرز کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا کہ امریکی فوجی جہازوں اور طیاروں کی ہانگ کانگ میں آمد کی منظوری انفرادی طور پر کی جاتی ہے، جو خود مختاری اور مخصوص حالات کے تحت ہوتی ہے۔ چین کے اس انکار سے پہلے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر اس ماہ کے آغاز پر یو ایس ایس ٹینس پر سوار جنوبی بحیرہ چین سے گزرے تھے، جہاں چین ان علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے جہاں خطے کے باقی ملک بھی اپنا دعویٰ جتاتے ہیں۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہانگ کانگ دوروں کا ہمارا لمبا اور کامیاب ریکارڈ ہے، جس میں امریکی بحری جہاز یو ایس ایس بلو روج کا دورہ بھی شامل ہے، جو اس وقت ہانگ کانگ میں ہی لنگر انداز ہے اور توقع ہے کہ یہ صورتحال جاری رہے گی۔ شام میں دو ماہ سے جاری فائر بندی کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور امریکہ کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے۔ وہ روس کے ساتھ تعاون میں اضافے کی کوششوں میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہے کہ روس کو بالادستی کا رویہ نہ اپنانے دیا جائے۔ واشنگٹن کی طرف سے صورتحال کی عکاسی جمعے کے روز اس وقت ہوئی جب امریکی اور روسی عہدیداروں نے لتاکیہ اور مشرقی غوطہ میں فائر بندی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے درمیان بات چیت ہوئی۔ انسانی تباہی کو اس کی بدترین صورت اختیار کرنے سے روکنے کے لیے بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اس کے لیے تو انتظار کرنا ہوگا، لیکن یہ شکوک نمایاں طور پر موجود ہیں کہ ماسکو مذاکرات سے زیادہ کسی اور کارروائی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس کی افواج شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ مل کر فائر بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ادھر شام کی حکومت کے جنگی طیاروں اور جنگی ہیلی کاپٹروں کے تقریباً 20 فضائی حملوں میں شام کے شمالی شہر حلب میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کیے گئے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ 22 اپریل سے اب تک تقریباً 250 شہری راکٹ اور فضائی حملوں میں مارے گئے ہیں، اور ان میں سے 50 وہ افراد تھے جو ہسپتال کے اندر ہلاک ہوئے۔ تشدد میں اضافہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ لڑائی میں شدت سے حلب میں متعدد افراد انسانی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اتوار کے روز جنیوا جا رہے ہیں، جہاں وہ شام کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ کیری شام میں لڑائی کے خاتمے کی دوبارہ توثیق کی جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ اور روس کی ثالثی میں ہونے والی فائر بندی کے سمجھوتے میں حلب کو عارضی پر الگ رکھا گیا ہے۔ شام کی حکومت کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ فائر بندی کا آغاز ہفتے کے روز دمشق اور غوطہ علاقوں میں 24 گھنٹوں کے لیے ہوگا، جبکہ لتاکیہ صوبے میں توقع ہے فائر بندی 72 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہفتے کے روز ہونے والے خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ان زائرین کو نشانہ بنایا جو امام موسیٰ کاظم کے مزار کی طرف جا رہے تھے۔ فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروپ نے قبول نہیں کی، لیکن اس سے پہلے شدت پسند گروپ داعش ایسی کارروائیوں کے ذریعے بغداد اور گرد و نواح میں شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بناتا آیا ہے۔ عراق میں انتہائی مستعد شیعہ عالم دین مقتدی الصدر کے حامیوں نے گرین زون میں بغداد حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں داخل ہو کر پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا۔ اس سے پہلے نئی حکومت کے ارکان کی منظوری کے لیے ہفتے کے روز ہونے والا پارلیمانی اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ جیریڈین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
کنٹرول والے گرین زون میں داخل ہونے کے بعد مقتدی صدر کے حامی سینکڑوں نوجوانوں نے رکاوٹیں توڑ کر پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہاں عراقی جھنڈے لہرا دیے اور نعرے لگائے۔ یہ کارروائی عراقی لیڈروں پر صدر کی اس نکتہ چینی کے بعد ہوئی کہ وہ حکومتی اصلاحات کی مخالفت کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مقتدی صدر کے الفاظ،
فإن أتباع الفساد سوف لن يتورعوا عن قتل أي عراقي يريد إزاحتهم عن كراسيهم، فإن وجودهم المعنوي
انہوں نے کہا کہ عراقی سیاستدان اپنی پوزیشن بچانے کے لیے خانہ جنگی کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حکومت میں بدعنوانی ختم کرنے کے لیے عام بغاوت یا انقلاب آ سکتا ہے۔ عرب ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ اقوام متحدہ نے بغداد میں اپنا دفتر بند کر دیا ہے اور عملے کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ العربیہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ امریکہ سمیت کئی سفارت خانے گرین زون سے اپنا عملہ واپس بلا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے ان خبروں کی تصدیق نہیں کر سکا۔ عراقی حکومت کی بغداد آپریشنز کمانڈ نے گرین زون میں مظاہرین کے داخل ہوتے ہی دارالحکومت میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وزیر اعظم حیدر الابادی نے صوبے انبار میں لڑنے والے ایلیٹ فوجیوں کو گرین زون میں امن و امان بحال کرنے کے لیے دارالحکومت واپس بلایا ہے یا نہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیت بیشتر عراقی سیاسی لیڈر گرین زون کے اندر رہائش رکھتے ہیں، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا فوجی مسلسل ان کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں۔ مقتدہ صدر نے اس سے پہلے ایک تقریر میں اپنے حامیوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی، تاہم عراقی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہجوم پارلیمنٹ میں فرنیچر اور بجلی کے سامان کی توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے کئی روز پہلے بغداد کے دورے کے موقع پر سیاسی صورتحال اور داعش کو شکست دینے کے لیے ملک کے اندر کاروائیوں پر بات کرنے کے لیے عراقی لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے فیصلہ کن پارلیمانی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاح پسندوں اور صدر حسن روحانی کے ساتھ اتحاد میں شامل اعتدال پسند سیاستدانوں نے اپنے قدامت پسند حریفوں کے مقابلے میں زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، اور امکان یہی ہے کہ مجلس قانون ساز پر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ ایرانیوں نے ان 68 نشستوں کے لیے جمعے کے روز ووٹنگ کی جن پر کسی امیدوار کو فروری میں فیصلہ کن کامیابی نہیں ملی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق 68 سیٹوں میں 33 روحانی نواز اتحاد نے جیت لی ہیں، جبکہ باقی نشستوں پر ابھی مقابلہ جاری ہے۔ توقع ہے حتمی نتائج کا اعلان ہفتے کو بعد ازاں کیا جائے گا۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہفتے کو حکام نے بتایا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث ایک عمارت منہدم ہونے سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 121 زخمی ہو گئے۔ کینیا کے ریڈ کراس کے مطابق ہوروما کے علاقے میں 6 منزلہ عمارت کے ملبے سے امدادی کارکن 3 بچوں اور 1 شخص کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس عمارت کے گرنے سے اس سے ملحقہ متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ یوکرین کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری اوکسانے سائروید نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مشرقی یوکرین میں انتخابات اس وقت ممکن ہیں جب خطے میں یوکرین کی خود مختاری کی تجدید ہو اور ان علاقوں میں روس کی موجودگی کا خاتمہ ہو جائے۔ یوکرین اور مغربی ممالک روس کو مردہ الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ ڈون باس علاقے میں علیحدگی پسندوں کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے، جبکہ روس بار بار اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے ایک پریس بریفنگ میں یورپی یونین کی وزیر وکٹوریا نولنڈ کے بیان کو دہرایا ہے کہ امریکہ نے مشرقی یوکرین میں انتخابات کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ ریپبلکن جماعت کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین اور پولیس کے درمیان کیلیفورنیا میں جمعے کو مدبھیڑ ہوئی اور صورتحال میں خاصا تناؤ دیکھا جاتا ہے۔ ٹرمپ سلیکون ویلی پہنچے تھے، جو کہ نسبتاً آزاد خیال لوگوں کی اکثریت والا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ خاتون اول مشل اوباما وائٹ ہاؤس میں 5ویں بین الاقوامی سالانہ جیز ڈے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر براک اوباما نے کہا کہ 5 برسوں سے بین الاقوامی جیز ڈے کو دنیا بھر میں منایا جا رہا تھا، استنبول سے لے کر اوساکا اور پیرس تک، اس لیے ہمیں انتہائی فخر ہے کہ جیز واپس امریکہ آیا ہے۔ صدر براک اوباما نے ان اقدامات کا اعلان کیا ہے جن کا مقصد امریکہ میں اسلحے کے زور پر تشدد کے واقعات میں کمی لانا ہے، جس کے لیے اسمارٹ گنز تیار کرنے کی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، جبکہ حکومتیں زیادہ مربوط اقدامات کریں گی تاکہ اسلحہ خریدنے والوں کی بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر کی تفتیش کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ اوباما کی جانب سے گزشتہ برس اعلان کردہ تجاویز پر عمل درآمد میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اور امریکی صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کو بتایا ہے کہ وہ چیف جج میرک گارلینڈ کی منصفانہ سماعت کریں اور ووٹ دیں۔ صدر اوباما نے 45 روز پہلے جج گارلینڈ کو سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیا تھا۔ اور امریکی سرزمین پر زیکا وائرس سے متاثرہ پہلے مریض کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ یہ وائرس ایک مخصوص مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ترکی کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے کے مرکزی شہر دیار باکر میں پیغمبر اسلام کے یوم پیدائش کی تقریب منانے کے لیے پچھلے ہفتے 1,00,000 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ اجتماع اس علاقے میں اسلام پسندوں کی بڑھتی ہوئی قوت کا ایک انتہائی طاقتور اظہار تھا، جو سیکولر نظریات کے حامی کرد قوم پرستوں کی تحریک کے ساتھ کشیدگیوں کو ہوا دے رہا ہے۔ دیار باکر سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
بوڑھے اور نوجوان ہر سمت سے اللہ اکبر اور اسلامی کردستان کے نعرے لگاتے ہوئے آئے۔ یہ اسلام پسندوں کی جانب سے اپنی طاقت کے اظہار کا بھرپور مظاہرہ تھا۔ نمایاں اسلام پسند کردوں اور مشرق وسطی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والوں نے اس ریلی میں شرکت کی۔ حماس کے ایک نمائندے کا استقبال بہت ہی والہانہ انداز میں کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے اپنی تقریروں میں یہ وعدہ کیا کہ اس خطے کو اپنے مذہبی ماضی کی جانب واپس لے جائیں گے، جو ایک ایسا وعدہ ہے جس کے متعلق ایک شخص نے کہا کہ یہ دن جلد نہیں آ سکتا۔ اس تقریب کے منتظمین عاشقان رسول نے، جن کا تعلق مختلف اسلامی تنظیموں سے تھا، جلسے کے آغاز سے پہلے دیار بکر کے مضافات میں مذہبی کتابچے اور تحریری مواد تقسیم کیا اور تبلیغ کا کام کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے حال ہی میں ان علاقوں کو دوبارہ سخت کنٹرول کے بعد اسلام پسندوں کے لیے کھولا گیا تھا، جو کبھی سیکولر نظریات رکھنے والے باغی گروپ پی کے 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 مضبوط گڑھ ہوا کرتے تھے، جو کرد ریاست سے لڑ رہا ہے۔ اس تقریب کا اہتمام کرنے والے گروپ کے سربراہ کیمیل انسل کا کہنا ہے کہ ان کا پیغام علاقے سے تشدد کے خاتمے کی ایک راہ دکھاتا ہے۔ ان کے الفاظ،
وہ پیغمبر بزہ سلحو حضورو بارش قردشلی تسیتی دولائسیلا
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اپنے پیغمبر کی ولادت کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اخوت، بھائی چارہ اور امن قائم کیا تھا، اور اسی لیے ہم اپنے پیغامات میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس خطے کے باشندوں کی حیثیت سے ان کی سیرت اور کردار کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، ان جیسی زندگی بسر کریں، تو یہ لڑائیاں اور یہ جنگیں اور یہ افراتفری جاری نہیں رہے گی اور ان کے کوئی معنی نہیں رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے تقریب کا اہتمام کرنے والے گروپ کے سربراہ مسٹر انسل کے۔ مذہب کے فروغ اور اسلام پسند گروپس کے ابھرنے سے کرد قوم پرستوں کے کچھ حامیوں کے ذہنوں میں شبہات اور خدشات جنم لے رہے ہیں۔ قوم پرستوں کی تحریک عورتوں کے لیے مساوی حقوق کے نفاذ کو اپنی ایک سب سے بڑی کامیابی سمجھتی ہے۔ کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی کے بہت سے کلیدی عہدے، جن میں شہروں اور قصبوں کی میئرشپ بھی شامل ہے، خواتین کے پاس ہیں۔ اس جماعت پر اکثر اوقات اسلام پسندوں اور حکومت کی جانب سے مذہب مخالف ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن ایچ ڈی پی کی مقامی قائم مقام میئر اس الزام کو مسترد کرتی ہیں۔
دین پارٹیلرن تک ایلنده اولمامالی دیل اولمامالیدر یعنی اوله بیر اچیکلاما
وہ کہہ رہی ہیں کہ مذہب پر سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کے تبصروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے مذہب پر اس طرح سے عمل کر سکتا ہے اور کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ ہماری جماعت ایچ ڈی پی نے ہمیشہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ رکھنے کے حق میں دلائل دیے ہیں، اور وہ مذہب کو سیاست میں بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف ہے۔ یہ الفاظ تھے ایچ ڈی پی کی مقامی قائم مقام میئر مز کٹلو کے۔ وہاں سے چند گھنٹوں کی مسافت پر جاری شام کی جنگ سیکولر نظریات کے حامی اور مذہبی رجحانات رکھنے والے کردوں کے درمیان کشیدگیوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ شام میں داعش کے حق اور اس کی مخالفت میں لڑنے والے بہت سے جنگجو ترکی سے تعلق رکھنے والے کرد ہیں۔ دیار بکر میں حکمران جماعت اے کے پارٹی کے مقامی سربراہ محمد اکار تسلیم کرتے ہیں کہ خطرات موجود ہیں۔ ان کے الفاظ،
ہر زمان توپلملاردا بو تور فارقلیلکلار چاتشما پوتانسیلینی برابرینده تاشیر۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معاشروں میں اختلافات اپنے اندر تنازع کا امکان رکھتے ہیں، وہاں یہ خطرہ ہوتا ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ ترکی کے جمہوری معیار ان معاشرتی گروپس کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے اور تنازع میں الجھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ الفاظ تھے دیار بکر میں حکمران جماعت اے کے پارٹی کے مقامی سربراہ محمد اکار کے۔ اسلام پرستوں اور کرد قوم پرستوں کے درمیان دیار بکر میں 18 مہینے قبل پرتشدد جھڑپیں ہوئی تھیں، جس کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس آگ بھڑکنے کا سبب تھا شام۔ دونوں فریقوں نے اپنے ہلاک ہونے والوں کو بھلایا نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو، تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔
پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ امریکی کانگریس کی جانب سے فنڈز کی فراہمی سے انکار کے بعد پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں کی فراہمی تعطل میں پڑ گئی۔ اب ان طیاروں کی خرید کے لیے پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو ان طیاروں کی ضرورت ہے اور اس جنگ میں بیرونی دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاناما لیکس کے بارے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انکوائری کمیشن بنا کر جہاں سے چاہیں تحقیقات شروع کر سکتے ہیں، اور اگر حزب اختلاف کو ٹی او آرز پر اعتراض ہے تو چیف جسٹس انہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بیانات انہوں نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران دیے۔ پاکستان اور چین نے اپنے اس عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے قیام اور استحکام کے لیے وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ میں خارجہ امور کے پاکستانی مشیر سرتاج عزیز اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان جمعے کے روز خطے کے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے فلم سینسر بورڈ نے اسلام آباد کی لال مسجد کے موضوع پر بنائی گئی دستاویزی فلم کی نمائش پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس فلم میں دہشت گردی کے حوالے سے جاری جنگ میں پاکستان کے بارے میں منفی تاثر پیش کرتی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں فلموں کو نشر کرنے کا اجازت نامہ دینے والے محکمے نے 2 دستاویزی فلموں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ دونوں فلمیں اسلام آباد میں جاری 2 روزہ فیس فلم میلے میں دکھائی جانی تھیں، لیکن سینسر بورڈ کی طرف سے ان پر قدغن لگا دی گئی۔ ان میں سے ایک فلم امنگ دا بلیورز میں بنیادی طور پر انسداد دہشت گردی کے جنگ کے تناظر میں پاکستان میں سیاسی و مذہبی بیانیوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کے خلاف مقامی افراد کی کوششوں کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ اس میں اسلام آباد کی لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز اور ان کے زیر انتظام چلنے والے مدارس اور وہاں درس و تدریس کا حوالہ بھی پیش کیا گیا۔ سینسر بورڈ نے اس دستاویزی فلم پر پابندی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں دکھائے جانے والے مناظر و مکالمے پاکستان میں جاری انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے تناظر میں اس کے منفی تاثر کو اجاگر کرتے ہیں۔ فلم کے ایک شریک ہدایت کار محمد علی نقوی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر سینسر بورڈ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کے بقول یہ فلم ایک ایسے منفرد نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عام طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ فیس فلم فیسٹیول کے ایک منتظم اور معروف صوفی گلوکار عریب اظہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فلموں پر پابندی لگانے کے رویے کے اثرات مضر ہوتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک خطرناک ٹرینڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے، صرف اور صرف خوف اور پیرانویا ہے، اور یہ اس کا ایک بہت مضر اثر ہوگا ہوتا ہے۔
اسی فیسٹیول میں دکھائی جانے والی ایک اور فلم بسیجڈ ان کوئٹہ کو بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ فلم کوئٹہ میں مقیم شیعہ ہزارہ برادری کی حالت زار سے متعلق ہے۔ عریب اظہر نے پابندی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں فلمیں ہر طرح کا نقطہ نظر دکھا رہی تھیں۔
یہ دونوں فلمیں بالکل ہر نقطہ نظر دکھا رہی ہیں، صرف کچھ مسائل کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں، تمام لوگ ایک ڈائیلاگ پیدا کر رہی ہیں، ایک ڈیبیٹ پیدا کر رہی ہیں معاشرے میں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چاہے جتنا بھی برا ایجنڈا کسی آرٹسٹک ایکسپریشن کے پیچھے کیوں نہیں ہے، آپ ضرور اس پہ تنقید کریں، کیونکہ جو بھی چیز آپ پیش کرتے ہیں سب کا حق ہے کہ وہ اپنے اوپینینز اس پہ دے، لیکن اس پہ پابندی نہ لگائیں۔ اس طرح آپ اسی کی اہمیت زیادہ بڑھاتے ہیں، بلکہ آپ اپنے نقطۂ نظر کی ایک اور فلم پیش کریں جو کہ آپ اس سے زیادہ بہتر بنائیں تاکہ وہ زیادہ دور تک پہنچے۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ دستاویزی فلم امنگ دا بلیورز کے ہدایت کار علی نقوی کے مطابق یہ فلم 20 سے زائد ممالک میں دکھائی جا چکی ہے اور اسے متعدد ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔ رواں ہفتے ہی وفاقی سینسر بورڈ نے ایک اور فیچر فلم مالک کی نمائش پر بھی پابندی لگائی تھی، جس کے خلاف اس فلم کے ہدایت کار نے عدالت عالیہ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کی حکومت صوبے میں تعلیم کے فروغ اور ترقی کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارت وال نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پچھلے سال 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا گیا، جبکہ اس سال مزید 1,90,000 بچے داخل ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کی بڑی تعداد اب بھی تعلیم سے محروم ہے، جنہیں اسکولوں میں داخل کروانے کے لیے صوبائی حکومت نے کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے اعداد شمار کے مطابق صوبے میں اس وقت اسکول جانے کی عمر کے بچوں کی تعداد لگ بھگ 23 لاکھ ہے۔ جن میں سے 13 لاکھ بچے سرکاری اور 3 لاکھ نجی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں اور لگ بھگ 19 لاکھ بچے تعلیمی اداروں سے دور ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ صوبائی حکومت کے ٹھوس اقدامات کی بدولت گزشتہ سال 1 لاکھ اور رواں سال کے دوران 1,90,000 نئے بچوں نے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نجی تعلیمی اداروں کے مقابلے میں سرکاری اسکولوں میں بھی اچھی سہولتیں فراہم کر رہی ہے، جبکہ نجی تعلیمی اداروں کی فیسوں کو کم کرانے کے لیے بھی اقدامات کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اساتذہ کو تربیت بھی دے رہی ہے اور مفت کتابیں فراہم کرنے کے علاوہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
واقعتاً تمام پرائیویٹ اسکولوں نے اپنے فیس بڑھائے ہیں اور بےتحاشا بڑھائے ہیں، تو وہ گورنمنٹ کے نوٹس میں ہے۔ ہم کوشش کریں گے، ان کو ہم پابند کریں گے۔ میں ان کو بلاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ اپنی فیسیں کم کر کے ایک ایسی اس پہ آ جائے کہ اس کو کاروبار کم کشن زیادہ کی ترجیح اگر ان کی ہو تو ہم پھر اس کو وہ کریں گے۔
ممتاز ماہر تعلیم رحمت اللہ شاوانی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے سرکاری تعلیمی اداروں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی نصاب پر نظر ثانی اور اساتذہ کی سالانہ ترقی کو ان کی کارکردگی سے مشروط کرنے کی ضرورت ہے۔
حکومت نے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن جو طلبا گورنمنٹ کے اسکول سے نکلتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں کے طلبا کے ساتھ ان کے مقابلے ہوں گے۔ اگر اسی طرح کے کورسز انٹروڈیوس کرایا جائے جس طرح کے آکسفورڈ کے کورس ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، تو یہی ادارے بہتر پرفارم کر کے پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے کر سکتے ہیں۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے کے مختلف اضلاع میں اس وقت 2,300 نجی تعلیمی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 800 ادارے صرف کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان پرائیویٹ اسکولز کے جنرل سیکریٹری نظر بڑیج کے مطابق ان نجی تعلیمی اداروں میں 3 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ ان کے بقول ان اداروں سے ہزاروں افراد کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے۔ ان کے بقول یہ تمام نجی تعلیمی ادارے کرائے کی عمارتوں میں قائم ہیں اور اساتذہ اور دیگر عملے کی تنخواہوں کا بوجھ بھی برداشت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان اداروں کی فیس کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ان نجی تعلیمی اداروں کی صرف عمارتوں کی کرائے کی مد میں کچھ مدد کرے تو یہ ادارے فیس کم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
شام کی حکومت کے جنگی طیاروں اور جنگی ہیلی کاپٹروں کے تقریباً 20 فضائی حملوں میں شام کے شمالی شہر حلب میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اتوار کے روز جنیوا جا رہے ہیں، جہاں وہ شام کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق کیری شام بھر میں لڑائی کے خاتمے کی دوبارہ توثیق کی جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہفتے کے روز ہونے والے ایک خود کش کار بم دھماکے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سے جبکہ 40 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ان زائرین کو نشانہ بنایا جو امام موسیٰ کاظم کے مزار کی طرف جا رہے تھے۔ فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروپ نے قبول نہیں کی۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہفتے کو حکام نے بتایا کہ شدید بارشوں کے باعث ایک عمارت منہدم ہو جانے سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 121 زخمی ہو گئے۔ اس عمارت کے گرنے سے اس سے ملحق متعدد گھروں کو نقصان بھی پہنچا۔ جنوبی سوڈان میں قومی اتحاد پر مبنی حکومت نے جمعے کے روز اپنا پہلا اجلاس کیا۔ حکومت میں وہ لوگ شامل ہیں جو ملک کی خانہ جنگی کے دوران ایک دوسرے کے حریف تھے، لیکن اب اگر ملک کو بحال کرنا ہے تو دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دارالحکومت جوبا سے وائس آف امریکہ کے لیے جیسن پیٹن کن کی رپورٹ سنیے۔ جنوبی سوڈان کی 2.5 سالہ خانہ جنگی کے متحارف فریقوں نے کئی ماہ کی تاخیر کے بعد ایک نئی عبوری حکومت تشکیل کر لی ہے۔ جوبا میں جمعے کے روز صدر سالوا کیر نے کابینہ کے 30 وزراء سے حلف لیا، ان میں سے 14 کا انتخاب باغی لیڈر اور اب نائب صدر ریک ماشار نے کیا۔ حکومت کی تشکیل اس امن سمجھوتے کے اطلاق کی جانب پہلا بڑا قدم ہے جس پر 8 ماہ قبل کیر اور ماشار نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت دستخط کر دیے تھے۔ ماشار نے وزراء کی کاؤنسل کو بتایا کہ تباہ حال ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے لڑائی ختم کرنا ضروری ہے۔
To me the challenge this council will face is stabilization.
ریک ماشار کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس کاؤنسل کے لیے سب سے بڑا چیلنج استحکام اور سلامتی قائم کرنا ہے، اور ہم اسے محض سیکیورٹی کے وزراء پر نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ صدر کیر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مصالحت کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ختم کریں۔
My little knowledge about the new forgiveness tells me that they know.
صدر سالوا کیر کہتے ہیں کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے سے متعلق میری کم علمی مجھے یہی بتاتی ہے کہ جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ فراموش بھی کرتے ہیں، اور اس وقت ہمیں اسی کی ضرورت بھی ہے۔ ہم سمجھوتے کے تحت عبوری حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتصادی اور فوجی اصلاحات کرے اور 30 ماہ کے اندر انتخاب کرائے جائیں، اور اس عدالت کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے جو ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلائے گی جنہوں نے خانہ جنگی کے دوران مظالم ڈھائے۔ افریقی یونین نے گزشتہ سال یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک عدالت قائم کرے گی۔ یونین نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ تفتیش کاروں کو پتہ چلا ہے کہ دونوں فریق قتل و غارت گری، ایزا رسانی، لوٹ مار اور جنسی تشدد میں ملوث رہے ہیں۔ نئی کابینہ کے بیشتر وزراء جانے پہچانے عہدیدار ہیں جو برسوں سے جنوبی سوڈان کے سیاسی منظرنامے کا حصہ ہیں، لیکن ابھی بھی یہ شکوک موجود ہیں کہ آیا یہ ٹیم پرام طور پر فرائض کی انجام دہی کر سکے گی۔ کیر اور ماشار کے درمیان سیاسی جھگڑا تھا جس کے نتیجے میں دسمبر 2013 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور 5 ماہ کے بعد کیر نے ماشار کو اپنے نائب صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ بیجا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ اپنے خلاف لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے احتجاج کرنے پر امریکہ میں صدارتی امیدوار کے طور پر نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کوشاں صفحے اول کے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی مغربی ساحلی ریاست کیلیفورنیا میں اپنی نقل و حرکت میں تبدیلی کرنا پڑی۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
کیلیفورنیا میں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں جمعے کے روز مظاہرین نے اس ہوٹل کو جانے والی سڑک بند کر دی جہاں یہ کنونشن منعقد ہو رہا تھا۔ چنانچہ سین فرانسسکو کے جنوب میں ٹرمپ اور ان کی سیکیورٹی پر مامور افراد کو جمعے کے روز اپنی گاڑیوں سے نکل کر پیدل چلنا پڑا، اور وہ عقبی راستے سے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، ہم باڑ کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک اور باڑ کے ذریعے گزرے، ایسا لگتا تھا جیسے ہم کوئی سرحد عبور کر رہے ہوں۔ یہ حقیقت ہے، یہ سرحد عبور کرنے کے مترادف تھا، تاہم میں یہاں موجود ہوں۔ ٹرمپ کے کیلیفورنیا آنے کے بعد وہاں گزشتہ 2 روز سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کیلیفورنیا وہ ریاست ہے جو نومبر کے انتخابات کے لیے ریپبلکن امیدوار کی نامزدگی میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں جمعرات کی ٹرمپ کی ریلی کے باہر پولیس سے جھڑپوں کے بعد متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اورنج کاؤنٹی میں ایک اسٹیڈیم کے باہر پولیس کی ایک گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے، اور جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، تاہم پولیس نے ہجوم پر قابو پا لیا۔ ہفتے کے روز ٹرمپ کے چوٹی کے مد مقابل ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز سین فرانسسکو میں ایک اجتماع سے خطاب کریں گے، جبکہ ان کا عملہ کیلیفورنیا میں 7 جون کو ابتدائی ووٹنگ سے پہلے ہزاروں رضاکار انتخابی مہم میں شامل کر رہا ہے۔ جان کیسک کافی فرق سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے جمعے کی شب ڈیلیگیٹ سے خطاب کیا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے ویٹیکن میں ہونے والی ایک کانفرنس کے دوران سرطان کے مرض کی طرف توجہ دلائی اور اس کی مزید تحقیق پر زور دیا۔ تفصیلی رپورٹ سنیے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے ری جنریٹو میڈیسن کے بارے میں ویٹیکن میں ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ سرطان مرض کے بارے میں مزید تحقیق پر توجہ دیں۔ اس سے پہلے وہ امریکہ میں بھی اسی سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ نائب صدر جو بائیڈن نے سرطان کی بیماری کو ایک مسلسل ایمرجنسی قرار دیا اور زور دیا کہ اس بیماری کے لیے نئے علاج معالجے دریافت کیے جائیں اور انہیں مریضوں تک پہنچایا جائے۔
As we stand on the cusp of unprecedented scientific and technological change,
امریکی نائب صدر جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم بے مثال سائنسی اور تکنیکی تبدیلیوں کو رونما ہوتا دیکھ رہے ہیں، جبکہ نئی دریافتیں بھی کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں پہلے کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ ہم یہ فراموش نہیں کر سکتے کہ حقیقی زندگیوں اور حقیقی لوگوں کو اس صورتحال کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ صرف امریکہ ہی میں روزانہ 3,000 سے زائد افراد سرطان کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پوپ فرانسس نے کینسر ریسرچ کے لیے اپیل کرتے ہوئے ایک ایسے نظام کا مقابلہ کرنے پر زور دیا جو انسانی زندگی کے مقابلے میں اپنے منافع کو ترجیح دیتا ہے۔ پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدم مساوات اور رد کرنے والی معیشت کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی معیشت لوگوں کو نشانہ بناتی ہے جب انسانی زندگی کے مقابلے میں منافع زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمگیر سطح پر لا تعلقی کے رویے کا مقابلہ عالمگیری ہمدردی کے ساتھ کرنا ضروری ہوگا۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے صاحبزادے بو بائیڈن دماغ کے سرطان میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے تھے۔ وہ ڈیلاویئر کے سابق اٹرنی جنرل بھی تھے۔ اپنے بیٹے کی موت کے چند ماہ بعد انہوں نے مون شاٹ نامی ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کا مقصد سرطان کا علاج کرنا ہے، اور اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ وہ صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ امریکن کینسر سوسائٹی کی اطلاع کے مطابق 2016 میں کینسر کے 16 لاکھ نئے کیسز سامنے آئیں گے اور امریکہ میں تقریباً 6 لاکھ افراد سرطان کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ بیچ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ خاتون اول مشیل اوباما نے وائٹ ہاؤس میں 5ویں بین الاقوامی سالانہ جیز ڈے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر براک اوباما نے کہا،
For 5 years, International Jazz Day's main event has been celebrated around the world from Istanbul to Osaka.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ 5 برسوں سے بین الاقوامی جیز ڈے کو دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، استنبول سے لے کر اوساکا اور پیرس تک۔ اس لیے ہمیں انتہائی فخر ہے کہ جیز اب واپس امریکہ آیا ہے۔ اریتھریا فرینکلن اس محفل موسیقی میں شامل تھیں جسے امریکہ بھر میں نشر کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل جیز ڈے اے بی سی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک خصوصی پروگرام ہے جسے اقوام متحدہ اور یونیسکو کی طرف سے دنیا بھر میں سنایا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں آج ہفتے کے روز متعدد شہرت یافتہ موسیقار جیز ڈے کے موقع پر دن بھر پیش کی جانے والی محافل موسیقی میں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں جیز کی درس و تدریس بھی کی جائے گی اور کمیونٹی تک پہنچنے والے اقدامات کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کابل میں منعقدہ امریکہ افغانستان دو طرفہ کمیشن کے 3rd اجلاس کے شریک چیئرمین تھے۔ ان کے ہمراہ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی تھے۔ اس موقع پر جان کیری نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا مرکز پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے بعد سیکیورٹی اور امن کو قائم رکھنے کا مشترکہ عزم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ہر صوبے میں خوشحالی اور سماجی ترقی کو فروغ دیا جائے۔ دونوں ممالک کے لیڈروں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ کیری نے افغان حکومت کے زیر قیادت طالبان کے ساتھ امن اور مصالحت کے عمل کی حمایت کرتے ہوئے طالبان سے کہا کہ وہ ایسے مذاکرات کریں جن کے ذریعے تمام افغانیوں کو مساوی حقوق اور تحفظ حاصل ہو، تشدد کا خاتمہ ہو اور کئی برسوں سے مشکلات جھیلنے والے افغان باشندوں کو سکھ کا سانس نصیب ہو۔ دوسری طرف امریکہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو تربیت، مشاورت اور مدد فراہم کرنے کے عزم پر قائم ہے تاکہ وہ سرکشی کا مقابلہ کر کے افغان عوام کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کا خوشحال مستقبل اس کے دوستوں اور اتحادیوں کی مدد اور حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جولائی میں ہونے والے سیکیورٹی کے موضوع پر سربراہی اجلاس میں نیٹو افغانستان کو اضافی امداد دینے کے بارے میں غور کرے گی۔ اسی طرح برسلز میں اکتوبر میں بین الاقوامی برادری افغانستان میں ترقیاتی پروگراموں کے آئندہ منصوبوں پر غور کرے گی۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ جمہوریت کے لیے قابل اعتبار اداروں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف سیاسی، نسلی اور جغرافیائی علاقوں کے عوام اکٹھے ہو کر مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف لیڈر ہی نہیں بلکہ عام لوگ مل جل کر اپنے علاقے اور ملک کو قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ افغانستان میں حقیقی استحکام اور خوشحالی جنگ اور تشدد کے ذریعے نہیں آ سکتی ہے۔ امریکہ اور افغانستان کے لیڈروں نے نئے ترقیاتی پروگراموں کے لیے 800 ملین ڈالر کی امداد پر عمل درآمد کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اس امداد کے ذریعے نہ صرف استحکام اور جواب دہی کے نظام کو فروغ دیا جائے گا بلکہ ایسی اصلاحات کی جائیں گی جن سے قانون کی حکمرانی کو فروغ حاصل ہو، نجی شعبے میں ترقی ہو اور خواتین کے حقوق کو تقویت ملے۔ حالیہ چند برسوں کے دوران افغانستان میں خواتین کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس وقت لاکھوں افغان بچے اسکول جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک تہائی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ یہ افغانستان کے روشن مستقبل کے لیے ایک شاندار آغاز ہے۔ ہمیں علم ہے کہ افغان عوام اپنے بہتر مستقبل کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور یہ وہ چیز ہے جس پر امریکہ کو پورا اعتماد ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ افغانستان کی ان کوششوں میں پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اور سب سے زیادہ امریکہ ان کی ترقی اور خوشحالی کا متمنی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک مرتبہ بچپن میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ بیکٹیریا صرف بیمار ہی نہیں کرتے بلکہ مفید بھی ہوتے ہیں، اور اس کی مثال دی گئی تھی کہ جیسے دہی، دودھ کو دہی بھی بیکٹیریا ہی بناتے ہیں، مگر یہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں اور انہیں پرو بایوٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ انسانی آنت میں کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کینسر کے علاج میں کارگر ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا استعمال ایسے چوہوں پر کیا جنہیں جلد کا کینسر تھا، اور انکشاف یہ ہوا کہ ان مائکرو بایوٹا کی وجہ سے کیمو تھراپی ڈرامائی طور پر مؤثر ثابت ہوئی۔ انسانی آنت میں خربوں کی تعداد میں یہ بیکٹیریا یا مائکروبس پائے جاتے ہیں جو صرف خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، اور اس ایک خلیے والے بیکٹیریا کی تعداد انسان کے پورے جسم میں موجود خلیوں سے اندازاً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جرید سائنس کے تحت ایک حالیہ مطالعے میں بڑے وسوخ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے بعض کینسر کے علاج میں مؤثر ہو سکتے ہیں۔ چوہوں پر تحقیق کرنے والے آنکولوجسٹ ٹام گایا فسکی اور ان کے ساتھیوں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں دیکھا کہ چوہوں کی آنت میں پائے جانے والے مائکرو بایوٹا نے جلد کے مہلک کینسر میلانوما کے خلاف کافی مدافعت پیدا کی۔ جب انہیں کیمو تھراپی کی دوا PD-L1 دی گئی تو ان کے ٹیومر کافی کم ہو گئے اور تقریباً غائب ہی ہو گئے۔ گایا فسکی کہتے ہیں،
We have patients who have had complete elimination of their tumor and are quite stable.
ہمارے پاس اب ایسے مریض ہیں جن کے ٹیومر مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب کئی برسوں سے وہ کافی مستحکم ہیں، چنانچہ یہ مریضوں کی ایک بہت کم تعداد ہے، اور اب اگر ہم اس قوت مدافعت میں اضافے کے تمام گر جان لیں تو ہو سکتا ہے ہم ایسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کر سکیں جو اپنی ٹیومر کے خلاف مؤثر علاج حاصل کر لیں۔ اس بیکٹیریا پر تحقیق جاری ہے، اور گایا فسکی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ مرکبات ایسے تیار کر لیے جائیں جو پھیپھڑوں اور گردن کے کینسر کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکیں۔ قوت مدافعت میں اضافے کی دوائیں بے حد مہنگی ہوتی ہیں، لیکن گایا فسکی کہتے ہیں نئی تحقیق کی مدد سے یہ دوائیں بہت کم قیمت میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔
And maybe more exportable to developing countries.
ہو سکتا ہے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ان کی برآمد میں اضافہ ہو۔ آپ یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض دوائیں تو ابھی کچھ عرصے تک ترقی پذیر ملکوں کو دستیاب نہیں ہو سکیں گی، مگر پرو بایوٹک کی طرز کی کوئی دوا سستی بھی ہوگی اور عام دستیاب بھی۔ اگرچہ بعض پرو بایوٹکس اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، مگر گایا فسکی ان کے استعمال سے خبردار کرتے ہیں کہ یہ قوت مدافعت کو کمزور کرنے اور کینسر میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئی ڈراما سیریل اڈاری، نام ہی نہیں موضوع بھی منفرد۔ تفصیلات
فکر و فن میں.
ناچنے گانے والے ہی تو تم لوگ. میری بیٹی کو ناچنے گانے کا تو بولا میں نے.
میرے پتر نے ذرا سی دل لگی کیا کر لی تو تو.
پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے نئی ڈراما سیریل اڈاری شروع ہوئی ہے جو کینیڈین حکومت کے تعاون سے مومنا دوراد پروڈکشنز اور کشف فاؤنڈیشن کی مشترکہ پیشکش ہے. نیا ڈراما سیریل اڈاری اپنے نام سے منفرد محسوس ہو رہا ہے. چینل انتظامیہ نے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو بتایا کہ سیریل کو مشہور ڈراما نگار فرحت اشتیاق نے تحریر کیا ہے جبکہ ہدایات دی ہیں احتشام الدین نے. ڈرامے کے مرکزی کردار ادا کرنے والوں میں شامل ہیں سینئر ٹی وی ایکٹریس بشرا انصاری جبکہ دیگر مشہور فنکاروں میں فرحان سعید، عروہ حسین، احسن خان، سمیا ممتاز اور لیلا زبیری شامل ہیں.
یہ مرغی پکڑی لڑکی ہمارے بینڈ میں شامل ہوگی.
نہ پائے کہیں پائے نہ پائے نہ کہیں پائے نہ پائے نہ دل چین میرا.
ڈرامے کی کاسٹ کو میڈیا کے نمائندوں سے ملوانے کے لیے چینل انتظامیہ کی جانب سے ایک خصوصی تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں پروجیکٹ سے وابستہ افراد نے اپنے خیالات کا اظہار اور شوٹنگ کے دوران اپنے تجربات شیئر کیے. فنکاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ معاشرتی مسئلے کو اس سیریل کے ذریعے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے.
تم ایک ایسی ووکلسٹ ڈھونڈو گی جو فروا سے اچھا گاتی ہو اور فروا بننے کو بھی تیار ہو اور یہ سب ہوگا 12 دنوں میں.
ہیلو میڈم، آپ پلیز گانا پسند کریں گی میرے ساتھ؟
نہ پائے کہیں پائے نہ پائے نہ کہیں پائے نہ پائے نہ دل چین میرا.
آواز اچھی، آواز اچھی، اچار ڈالوں آواز کا میں.
ایک حساس موضوع پر ڈرامہ بنانے کے فیصلے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کشف فاؤنڈیشن کی بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر روشا نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل قصور میں پیش آنے والے واقعے نے اس سوچ کو جنم دیا کہ ایم ڈی پروڈکشن کے ساتھ مل کر اس طرح کے مسائل کو سب کے سامنے لایا جائے.
تیرے نال پیار ہویا، دل پہ قرار ہویا، تیرے نال پیار نے بھاون میں آنا. سجنا وے سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں آنا ہے. سجنا وے سجنا میں.
بشرا انصاری نے اپنے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی عورت کا کردار ادا کر رہی ہیں جو بہت پراعتماد تو ہے لیکن اس میں شہری نفاست نہیں. یہی عورت پاکستان کے دیہی علاقوں کی صحیح عکاسی کرتی ہے.
امی جی، میرا اسکول کا بستر ٹوٹ رہا ہے، نیا دلا دو نا.
تنخواہ آئے گی تو دلا دوں گی.
امی جی، تم اپنے لیے سادی روٹی کیوں بنا رہی ہو؟ تم نے پراٹھا کیوں نہیں بنایا؟
لے کہ اسے بندہ موٹا ہو جاتا ہے، ادھر دیکھا کرنا ذرا صاحب لوگوں کو، نہ کوئی گھیو کھاتا ہے نہ ہی چینی.
ہمیشہ کی طرح بشرا نے اپنے ہلکے پھلکے انداز میں میرپور خاص میں شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات لطیفوں کی شکل میں سنا کر حاضرین کو محظوظ کیا.
اتے مرشد من وچ نائے ہو.
آپا شیدہ شروع ہو گئی سویرے سویرے. پام ماجد کی بھی بڑی اچھی آواز ہے.
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر یاسمین جمیل, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر کرٹس بائنم کو اجازت دیجیے. بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے, پیش کر رہے ہیں شہناز عزیز.